السلام علیکم، وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت ہفتے کی شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیوز میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان
الیکشن کمیشن کا لاہور اور بلوچستان ہائی کورٹس کے فیصلوں کے خلاف عدالت عظمیٰ سے رجوع کا فیصلہ، سیاسی جماعتوں کا عدالتی فیصلوں پر تحفظات کا اظہار۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے حملے میں پولیٹیکل عہدیدار ہلاک، میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
جنوبی ایشیا،
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی وزیر دفاع جم میٹس کی سنگاپور میں ملاقات، سیکورٹی امور پر تبادلہ خیال، میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم۔
سری نگر میں بھارتی پولیس نے مظاہرین پر گاڑی دوڑائی، ایک نوجوان ہلاک، 2 زخمی۔ شہر میں بڑے پیمانے پر مظاہرے اور جھڑپیں، میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل۔
اور عالمی خبروں میں، صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما سے طے شدہ ملاقات 12 جون کو سنگاپور میں ہوگی، اور امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے چین کی عسکری سرگرمیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے لاہور اور بلوچستان ہائی کورٹس کے فیصلوں کے خلاف عدالت عظمیٰ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ سیاسی جماعتوں نے عدالتی فیصلوں کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلوچستان اور لاہور کی اعلی عدلیہ کی طرف سے انتخابات سے متعلق دیے گئے فیصلوں کے خلاف عدالت عظمیٰ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ نگراں وزیر اعظم ناصر الملک کی طرف سے بھی ان فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کی ہدایت سامنے آئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جمعے کو انتخابی امیدواروں کے لیے کاغذات نامزدگی میں پارلیمان کی طرف سے کی گئی تبدیلی کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ان فارمز کو از سر نو ترتیب دینے کا حکم دیا تھا، جبکہ بلوچستان ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی طرف سے 8 صوبائی حلقوں کی حلقہ بندیوں کو مسترد کر دیا تھا۔ ہفتے کو اس صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس کے بعد کمیشن کے ایڈیشنل سیکرٹری اختر نذیر نے صحافیوں کو بتایا کہ ان عدالتی فیصلوں کے خلاف فوری طور پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا رہا ہے اور اس دوران کاغذات نامزدگی 4 جون تک وصول نہیں کیے جا سکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابات 25 جولائی کو ہی ہوں گے، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے میں اگر تاخیر ہوتی ہے تو کمیشن کو تاریخ میں 2-3 روز کی تبدیلی کا اختیار حاصل ہے۔
ایک تو یہ میں واضح کر دوں کہ اس شیڈول میں بھی 2 سے 3 دن کی گنجائش موجود ہے۔ دوسرا، یہ کمیشن کا اختیار ہے کہ اگر ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو اس میں 1-2 دن وہ شیڈول کو ریٹ کے علاوہ باقی
انتخابات کی تاریخ کے اعلان سے قبل ہی بعض حلقوں کی جانب سے اس کے التوا کے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے، اور لاہور اور بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلوں کے تناظر میں بڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی اب ایسے ہی خدشات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں آئینی مدت پوری کرنے والی قومی اسمبلی کے سپیکر ایاز صادق نے ہفتے کو لاہور میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا،
الیکشن شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد فیصلہ آتا ہے۔ الیکشن شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد فیصلہ آنے کا مقصد کیا ہے اور مطلب کیا ہے؟ یہ کس چیز کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن شیڈیول آنے سے پہلے یا قومی اسمبلی کی مدت پوری ہونے سے پہلے اگر یہ فیصلہ آتا تو شاید حالات اور ہوتے، مگر اب جو آیا ہے یہ جج صاحبہ ہی بتا سکتی ہیں کہ کیا منطق تھا اس میں۔
ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں کی طرف سے بھی ان عدالتی فیصلوں پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہفتے کو کراچی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران سینٹ میں قائد حزب اختلاف شہری رحمان کا کہنا تھا،
ہمیں خدشات ہیں کہ اس وقت جو تاخیر ہوئی ہے شیڈیول میں اور کاغذات نامزدگی کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلے کیے ہیں، دیکھیے یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے کریٹ کیے گئے تھے اور ان کی کوئی منسوخی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ان کو چیلنج کرنا بھی پارلیمان کی صوابدید ہے یا ان میں ترمیم لانا۔
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ انتخابات کو کسی طور پر بھی ملتوی نہیں ہونے دیا جائے گا اور یہ مقررہ تاریخ کو ہی منعقد ہوں گے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
لاہور ہائی کورٹ نے عام انتخابات کے لیے ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے تیار کردہ کاغذات نامزدگی کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اور اس فیصلے کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کاغذات نامزدگی کا اجرا روک دیا ہے۔ آئندہ صورتحال کیا ہوگی، اس بارے میں ماہرین کی رائے مدثرہ منظر کی اس رپورٹ میں۔
اس اقدام کے باعث انتخابات کے شیڈول پر عارضی طور پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری احکامات کے مطابق تمام ریٹرننگ افسروں کو نامزدگی فارم جاری کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اس بارے میں الیکشن کمیشن کے ترجمان الطاف محمد کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے.
جی تو فیصلے میں ہمیں ڈائریکٹ کیا ہے کہ یہ فارم جو جس میں تھوڑی سی انسفیشنسیز تھی, جو کینڈیڈیٹس کی انفارمیشن پوری طرح سے پرووائڈ نہیں ہو رہی تھی, اس فارم کو ٹیک کرو اور 2013 میں جس طرح فارم تھا ان سب کو بحال کر دو, ریسٹور کرو. اب یہاں تک تو یہ ہمارا ہی موقف تھا. الیکشن کمیشن کی جو پارلیمانی کمیٹی جو تھی, الیکٹورل ریفارمز کمیٹی, اس میں یہی موقف رہا تھا کہ جی اس فارم کو نہ چھیڑے, اس کی ریپرکشنز ٹھیک نہیں آئیں گے. لیکن بہرحال یہ ان کا استحقاق تھا, انہوں نے چینج کر لیا. اب لاہور ہائی کورٹ نے ہمیں ڈائریکٹ کیا ہے کہ یہ فارم ٹھیک کرو, لیکن ساتھ ہی ساتھ جس لا کے تحت یہ فارم بن گیا ہے اس لا کو سیٹسائڈ نہیں کیا ہے, اس کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا ہے. تو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان گئے ہیں کہ جی ہم یہ ابہام ہیں, ہم کیسے اس فارم کو ٹھیک کریں جب لا ایگزسٹ کر رہا ہے, اس کو سیٹسفائیڈ نہیں کیا گیا, اس کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا گیا ہے, تو پھر ہم کیسے اس فارم کو ٹھیک کریں. اس ابہام کو ختم کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ میں اپیل کرے گی.
جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود کہتے ہیں کہ چونکہ صورتحال اہم ہے اس لیے سپریم کورٹ سے جلد نمٹانے کی کوشش کرے گی.
آج کل تو جو ہے نا سپریم کورٹ دن رات کام کر رہی ہے, آج رات 8 بجے بھی لاہور میں چیف جسٹس صاحب بیٹھ رہے ہیں اور سنڈے کو بھی ڈیفینیٹلی بیٹھیں گے.
سبکدوش ہونے والی حکومت نے الیکشن کمیشن کے اعتراضات رد کرتے ہوئے نیا کاغذات نامزدگی فارم تیار کیا تھا جس میں قرضوں, مقدمات, دوہری شہریت, 3 سالہ ٹیکس کی معلومات, تعلیم, پیشہ اور ڈیفالٹر کے کالم ختم کر دیے گئے تھے. عدالت نے فارم میں کی گئی تمام تبدیلیوں کو کالعدم قرار دے دیا ہے. تاہم جسٹس طارق محمود کہتے ہیں کہ عدالت نے یہ فیصلہ تاخیر سے کیا
اور خاص طور پر اس سٹیج پر جب کہ یہ الیکشن شیڈول اناؤنس ہو گیا ہے تو اس سٹیج پر یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اور سپریم کورٹ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اب جو ہے نا یہ الیکشن کمیشن کو رولز بنانے کا اختیار ہی نہیں ہے, الیکشن کمیشن اپنے طور پر کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ یہ تمام جو اختیارات ہیں وہ ایکٹ آف 2017 پارلیمنٹ کے پاس ہے.
کاغذاتی نامزدگی کا اجرا 2 جون سے کیا جانا تھا. خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ اگر اس اجرا میں تاخیر ہوئی تو انتخابات کا پروگرام متاثر ہو سکتا ہے. تاہم جسٹس طارق محمود کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے.
تو میرا خیال اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہیے, ادروائز اگر ایک دفعہ یہ معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا تو پھر الیکشن شیڈیول جو ہے وہ ڈسٹرپٹ ہوگا اور یہ پھر معاملہ درست نہیں ہوگا.
الیکشن کمیشن کے ترجمان الطاف محمد نے زور دے کر کہا,
مجھے امید ہے کہ یہ کوئی ڈیلے والی بات نہیں ہے, ودن ون ڈے انشاءاللہ ہو جائے گا اور ول گو فارورڈ, کوئی فرق نہیں پڑے گا, الیکشن تاخیر نہیں ہوگی, انشاءاللہ الیکشن 25 جولائی کو ہی ہوں گے.
مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے سنگاپور میں امریکی وزیر دفاع جم میٹس سے ملاقات کی اور سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا. دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ ملاقات سالانہ شنگریلا ڈائیلاگز اجلاس سے ہٹ کر ہوئی ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم.
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے ہفتے کے روز سنگاپور میں امریکی وزیر دفاع جم میٹس سے بند کمرے میں ملاقات کی اور سلامتی سے متعلق باہمی دلچسپی کے علاقائی و بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا. 1 گھنٹے تک چلنے والی اس ملاقات میں بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال بھی موجود تھے. یہ ملاقات شنگریلا ڈائیلاگ کے موقع پر الگ سے ہوئی جس سے نریندر مودی اور جم میٹس نے بھی خطاب کیا تھا. وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے ٹویٹ کر کے کہا کہ دونوں رہنماؤں کی بات چیت جمعہ کے روز وزیراعظم مودی کے کلیدی خطبے کے تناظر میں علاقائی سالمیت پر مرکوز تھی. مودی نے اپنے خطاب میں ایشیا کو باہمی تعاون کا خطہ بنانے پر زور دیا جبکہ جم میٹس نے سب کے لیے آزادی پر زور دیا تھا. دونوں رہنماؤں کی یہ ملاقات اس لیے اہم سمجھی جا رہی ہے کہ امریکی وزیر دفاع نے دونوں ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ انڈو پیسیفک خطے میں قیام امن کو یقینی بنانے کے لیے دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر کام کریں. حالیہ دنوں میں جنوبی بحیرہ چین میں چین کی بڑھتی عسکری سرگرمیوں سے کشیدگی کا ماحول ہے. چین کے متعدد اقدامات کے بعد جس کی وجہ سے مبینہ طور پر جنوبی بحیرہ چین میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے, امریکہ نے یہ قدم اٹھایا. چین جنوبی بحیرہ چین کے بیشتر حصے پر اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے. ویتنام, فلپینز, ملیشیا, برونائی اور تائیوان اس کے دعوے کو مسترد کرتے ہیں. امریکہ بھی اس علاقے پر چین کے حق ملکیت کو مسترد کرتا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر میں ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا اور بھارت مخالف نعرے لگائے. ان کا یہ احتجاج کیسر بٹ کی موت کے سلسلے میں تھا جو ان تین نوجوانوں میں شامل تھا جن پر بھارت کی وفاقی پولیس فورس نے اپنی گاڑی چڑھا دی تھی. مقامی پولیس نے سی آر پی ایف اور مظاہرین دونوں کے خلاف مقدمے درج کیے ہیں. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
ہفتے کے روز نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر میں ہزاروں لوگوں نے سڑکوں پر آ کر بھارت مخالف نعرے لگائے اور پھر شہر کے فتح قدل علاقے کی طرف پیدل مارش شروع کیا جہاں 21 سالہ کیسر بٹ کی تدفین ہونے والی تھی. کیسر بٹ ان تین مقامی نوجوانوں میں شامل ہیں جن پر بھارت کے وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف نے ایک دن پہلے سری نگر کے نوہٹ علاقے میں کیے گئے ایک بھارت مخالف مظاہرے اور سنگ باری کے دوران اپنی گاڑی دوڑائی تھی. زخمی نوجوانوں کو سری نگر کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا جہاں کیسر بٹ جمعے اور سنیچر کی درمیانی شب کو چل بسا. ڈاکٹروں کے مطابق زخمی ہونے والے ایک اور نوجوان کی حالت تشویشناک ہے. مقامی پولیس نے سی آر پی ایف اور مظاہرین دونوں کے خلاف الگ الگ مقدمے درج کیے ہیں. ایک اعلیٰ پولیس آفیسر امتیاز اسماعیل پرے نے بتایا کہ جہاں سی آر پی ایف کے خلاف اقدام قتل اور تیزی اور غفلت سے گاڑی چلانے کے الزام میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہیں مظاہرین پر مہلک ہتھیار لے کر بلوا کرنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. سری نگر کی تاریخی جامع مسجد کے باہر جمعے کو پیش آئے اس واقعے پر وادی کشمیر میں لوگوں میں شدید غم و غصہ پھیل گیا ہے اور اس کے خلاف خاص طور پر سری نگر میں بڑھتے ہوئے تناؤ کے بیچ عوامی مظاہروں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. سی آر پی ایف کا کہنا ہے کہ سنگ بازوں کی طرف سے کیے گئے حملے کے دوران ڈرائیور نے گاڑی پر قابو کھو دیا اور تین بلوائی اس کی زد میں آ گئے. لیکن عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ڈرائیور نے مظاہرین پر جان بوجھ کر گاڑی دوڑائی. اس موقع پر لی گئی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں. اس سے پہلے 5 مئی کو مقامی پولیس نے سری نگر کے نور باغ علاقے میں پتھراو کرنے والے ایک 17 سالہ نوجوان عادل احمد یڈو کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل کر ہلاک کیا تھا. تازہ واقعے میں مارے گئے نوجوان کیسر بٹ کی تدفین میں ہزاروں سوگواروں نے شرکت کی. حفاظتی دستوں نے پہلے سری نگر کے فتح قتل علاقے میں جنازے پر اشک آور گیس چھوڑی. پولیس نے اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری لیڈروں کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا ہے یا پھر انہیں امتناعی حراست میں لے لیا ہے. کھانا نظر بندی کے دوران اس استفسار پر کہ کیا تشدد کے تازہ واقعات حکومت عبارت کے اس حالیہ بیان کے حوالے سے صورتحال پر اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ وہ پاکستان اور تحریک مزاحمت میں شامل کشمیر کی سیاسی قیادت دونوں سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے. سرکردہ مذہبی اور سیاسی رہنما میرواز عمر فاروق نے وائس آف امریکہ کو فون پر بتایا.
دیکھیے جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو مذاکرات کے خلاف کوئی نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو سازگار ماحول سے پہلے بنانا ہے نا گراؤنڈ پہ. جو آج صورتحال ہے کہ جس طرح سے یہاں پہ کشمیر نوجوانوں کو گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے, پیلٹ گنز چلائے جا رہے ہیں اور اب یہ نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ فوجی گاڑیوں کے نیچے جو ہے ان کو کچلا جا رہا ہے, تو یہ سلسلہ تو تبھی آگے بڑھے گا نا مذاکرات کے حوالے سے یا ڈائیلاگ کے حوالے سے جب بھارت سرکار اپنے رویے میں تبدیلی لائے اور فوجی قوت اور طاقت کے بل پہ جو یہاں پہ عوام کی آواز کو دبایا جا رہا ہے اس پالیسی میں وہ تبدیلی لائے.
یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے طے شدہ ملاقات 12 جون کو سنگاپور میں ہوگی. قبل ازیں وہ اسے منسوخ کرنے کا کہہ چکے تھے. یہ بات انہوں نے جمعے کو شمالی کوریا کے ایک اعلی عہدیدار سے وائٹ ہاؤس میں تقریباً 80 منٹ تک کی ملاقات کے بعد صحافیوں کو بتائی. ٹرمپ کے بقول یہ عہدیدار ایک جنرل ہیں اور شمالی کوریا کے دوسرے طاقتور ترین عہدیدار ہیں. اس بارے میں میری ایلس کی ایک رپورٹ اسد نذیر کی زبانی.
صدر ٹرمپ نے واشنگٹن میں شمالی کوریا کی سینٹرل کمیٹی کے اعلی اہلکار سے جمعے کے روز ملاقات کی. مسٹر کم ینگ چول نے صدر ٹرمپ کو چیئرمین کم جونگ ان کا ذاتی خط پیش کیا. ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ نے کہا 12 جون کو ہم سنگاپور میں ہوں گے. یہ نقطۂ آغاز ہے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سب کچھ ایک ملاقات میں طے ہو جائے گا. ہمارے سامنے سال ہا سال کی دشمنی ہے اور بہت سے مسائل ہیں. مسٹر چول شمالی کوریا کی انٹیلیجنس سروس کے سابق سربراہ ہیں. صدر ٹرمپ کو پیش کرنے والے خط کی تفصیلات انہوں نے ظاہر نہیں کی. تاہم صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ خط بہت اچھا ہے. مسٹر چول کے ساتھ ملاقات 1 گھنٹے سے زیادہ عرصے تک جاری رہی. سزٹم نے ملاقات کے بعد اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ ایک مسلسل عمل ہے، ہم 12 جون کو کسی معاہدے پر دستخط کرنے نہیں جا رہے ہیں، ہم صرف ایک عمل کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج میں نے ان کو بتا دیا کہ آپ مناسب وقت لیں، ہم تیز بھی چل سکتے ہیں اور آہستہ بھی، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے، ہم اس پر بھی غور کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک اچھی بات ہوگی۔ اس ہفتے کے اوائل میں وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے بھی نیو یارک میں کم ینگ چول سے ملاقات کی تھی۔ انہوں نے مسٹر چول کو بتایا تھا کہ امریکہ کی توقعات اور مقاصد کیا ہیں۔
I've been very clear that President Trump and the United States objective is very consistent.
میں نے اس کے بارے میں وضاحت کر دی کہ صدر ٹرمپ اور امریکہ کے مقاصد سے سب آگاہ ہیں اور ہم انہی پر قائم ہیں، یعنی جزیرہ نما کوریا کو غیر ایٹمی علاقہ بنانا جو مکمل، قابل تصدیق اور ناقابل واپسی ہو۔ شمالی کوریا چاہتا ہے کہ اس کے خلاف عائد اقتصادی پابندیوں کو جلد از جلد ختم کیا جائے۔ اس بارے میں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے،
They have a potential to be a great country.
اس میں ایک عظیم ملک بننے کی امکانی صلاحیت موجود ہے، میرے خیال میں جنوبی کوریا اس کی خاصی مدد کرے گا، جاپان اور چین بھی شمالی کوریا کی مدد کریں گے۔ جمعے کے روز صدر ٹرمپ نے کہا کہ شمالی کوریا پر آئندہ عائد کی جانے والی تعزیرات کو مذاکرات کے اختتام تک مؤخر کیا جا رہا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے بحیرہ جنوبی چین میں چین کی عسکری سرگرمیوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس علاقے میں ہتھیاروں کا نظام نصب کرنے کا مقصد بیجنگ کی طرف سے ہمسایہ ملکوں پر دباؤ ڈالنا ہے۔ میٹس کا یہ بیان سنگاپور میں سالانہ سیکیورٹی اجلاس شنگریلا ڈائیلاگ فورم میں سامنے آیا ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کھلے اور آزاد بحر ہند اور بحر الکاہل خطے کے لیے امریکہ کی ایک وسیع پالیسی کا خاکہ پیش کیا۔ اس بارے میں مزید تفصیل نامنگار ایزابیلا کچولی کی رپورٹ میں اسد نذیر کی زبانی۔
سنگاپور میں ایشین ڈیفنس فورم کی سالانہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے ہندو بحر الکاہل علاقے میں آزاد اور کھلی حکمت عملی کے اطلاق پر زور دیا۔ انہوں نے چین کو حتف تنقید بناتے ہوئے کہا،
Yet China's policy in the South China Sea stands in stark contrast to the openness of our strategy.
جنوبی بحیرہ چین میں چین کی پالیسی ہماری حکمت عملی کے برخلاف ہے۔ چین کی پالیسی کا مقصد علاقے میں اپنا اثر و نفوذ بڑھانا ہے۔ میٹس نے کہا کہ ویتنام کے ساحلوں کے قریب چین کی فوجی تنصیبات علاقے میں خطرات کو بڑھا رہی ہیں۔
Despite China's claims to the contrary, the placement of these weapon systems is tied directly to military use for the purposes of intimidation.
چین اپنے وعدوں کے برخلاف ایسے فوجی آلات نصب کر رہا ہے جن کا مقصد متصل ملکوں کو براہ راست ڈرانا دھمکانا ہے۔ جنوبی بحیرہ چین کے متنازع جزائر اسپریٹلیز میں جو فوجی تنصیبات چین لگا رہا ہے، وہ چین کے صدر شی کی ان یقین دہانیوں کے خلاف ہیں جو انہوں نے وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کے ساتھ کی تھیں۔ بہرحال اس وقت دنیا کی نگاہیں شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان سربراہی ملاقات پر لگی ہوئی ہیں۔ تاہم اس کانفرنس میں چین کے علاقے میں بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ سے نمٹنے کے لیے طویل المیاد منصوبوں پر غور کیا گیا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق وائٹ ہاؤس کے عہدیدار صدر ٹرمپ اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے درمیان ممکنہ ملاقات کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک اعلی انتظامی عہدیدار کا کہنا ہے کہ روس کے لیے امریکی سفیر جان ہنٹسمین واشنگٹن میں ہیں اور اس ملاقات کے لیے راہ ہموار کرنے میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سفیر جان کئی ماہ سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ اور پوٹن کی ملاقات کا وقت اور مقام طے کر سکیں۔ امریکہ میں مئی کے مہینے میں روزگار کے تقریباً 2.25 لاکھ نئے مواقع پیدا ہوئے، جس سے ملک میں بے روزگاری کی سطح 3.8% تک گر گئی ہے، جو گزشتہ 18 برسوں کی کم ترین سطح ہے۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں کارکنوں کے فی گھنٹہ معاوضے میں 2.7% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تاہم تنخواہوں میں اضافے کی شرح بدستور کم رہی، جو ایسے حالات میں جب بے روزگاری کی سطح بہت کم ہو تنخواہوں میں بالعموم اضافہ نہیں ہوتا۔ رپورٹ میں دیے گئے اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ تقریباً 9 سال سے جاری اقتصادی پھیلاؤ کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جو ایک ریکارڈ ہے۔ امریکہ نے یورپین یونین، کینیڈا اور میکسیکو سے درامد کی جانے والی الومینیم پر 10% اور سٹیل پر 25% محصول لاگو کر کے بحر اوکیانوس کے آر پار کے ممالک اور شمالی امریکہ کے ساتھ تجارتی کشیدگی میں اضافے کو ہوا دی ہے۔ ان محصولات کا آغاز جمعے کو ہوا۔ امریکہ نے جنوبی کوریا، ارجنٹائن، آسٹریلیا اور برازیل جیسے دیگر ممالک پر محصولات کے بجائے کوٹا یا مقدار اور ایک حد مقرر کرنے پر بات چیت کی ہے۔ یہ بات جمعرات کے روز وزیر تجارت ولبر راس نے ٹیلی فون کے ذریعے صحافیوں کو بتائی۔ جب چینی وزیر خارجہ سے امریکہ کے فیصلے کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ تمام ممالک کو تجارت کے عام اصولوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی عام فلسطینی شہریوں کے تحفظ کی قرارداد کے مسودے کو ویٹو کر دیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے کونسل میں ایک تحریر کا مسودہ پیش کیا جس میں حالیہ تشدد کی لہر کے لیے فلسطین کے عسکریت پسند گروپ حماس کو ذمہ دار ٹھہرایا، تاہم یہ بھی منظوری حاصل نہ کر پائی اور محض ایک ووٹ حق میں ہونے کے بعد امریکہ کے مسودے کو بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ بولیویا، کویت اور روس نے مخالفت میں ووٹ دیا جبکہ 11 دیگر ارکان کی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ کویت کی تجویز کردہ حل کو اگرچہ کافی حمایت حاصل تھی، تاہم امریکہ نے اسے ویٹو کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ہونے والی ووٹنگ میں اگرچہ اکثریت اس حق میں ہے کہ غزہ میں ہونے والے تشدد کے لیے حماس کے بجائے اسرائیل ذمہ دار ہے، تاہم امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے تحریری بیان میں کہا کہ اب مزید ثبوت درکار نہیں ہے، اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اقوام متحدہ مایوسی کی حد تک اسرائیل کے معاملے میں اس کے خلاف جانبدار ہے اور امریکہ کسی بھی طرح کے تعصب کی اجازت نہیں دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ویٹو کا استعمال بغیر کسی جھجک کے کیا ہے۔ اسپین کی حزب اختلاف کی سوشلسٹ رہنما پیدرو سینچیز نے ہفتے کے روز بطور وزیراعظم حلف اٹھایا ہے۔ جمعے کے روز وزیراعظم ماری آنو راجوائے کو پارلیمان کا کانفیڈنس ووٹ نہ ملنے پر پیڈرو سینچیز کو یہ عہدہ دیا گیا۔ اسپین کے شہنشاہ فیلپس ششم نے میڈرڈ کے قریب زارزویلا محل میں منعقدہ تقریب میں حلف برداری کی سربراہی کی۔ وینزویلا کے حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان 39 سیاسی سرگرم کارکنوں کو آزاد کر دیا ہے جنہیں حکومت مخالف مظاہروں میں حصہ لینے کی بنا پر گرفتار کیا گیا تھا۔ ایسے میں جب نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن یعنی نیٹو کے رکن ممالک برسلز میں 11 جولائی کو نیٹو سربراہی اجلاس کی تیاری کر رہے ہیں تو انہیں تحفظ کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ نیٹو کے 29 رکن ممالک کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان میں روس کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگیاں شامل ہیں۔ روس طویل عرصے سے مشرقی یورپ میں نیٹو کی رکنیت میں اضافے کی مخالفت کر رہا ہے۔ 11 جولائی کو ہونے والے سربراہی اجلاس سے قبل 4 ممالک نے نیٹو اتحاد میں شمولیت کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ اس بارے میں یعنی بوئے ایڈجفسکی کی رپورٹ انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
سن 1949 سے نیٹو کی رکنیت 7 مرحلوں میں 12 ممالک سے بڑھ کر 29 ممالک ہو گئی ہے۔ اسی سال مئی میں امریکہ کے دورے پر آئے نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس سٹولٹنبرگ نے وائٹ ہاؤس میں اتحاد کو مضبوط بنانے کی ضرورت کو اجاگر کیا تھا۔ سٹولٹنبرگ کا کہنا تھا، ہم ایک ناقابل پیش گوئی دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں ایک مضبوط نیٹو کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی سلامتی کے لیے مزید سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ سابق سینیٹر کے بیلی ہیچیسن، جو کہ نیٹو کے لیے امریکہ کے مستقل مندوب ہیں، کہتے ہیں نیٹو اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے اس میں نئے ارکان کی شمولیت ہونی چاہیے۔ ہم وہاں انہیں معیار پیش کرنے کے لیے موجود ہیں، انہیں وہاں تک لانے کے لیے مدد کریں گے اور یہی کھلے دروازے رکھنے کی پالیسی ہے اور یہ بہت متحرک ہے۔ نیٹو کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل الیگزینڈر ورشباو کہتے ہیں کہ کھلے دروازے رکھنے کی ایسی ہی پالیسی سے بلکان میں روس کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کو روکا جا سکے گا۔
The Russians are perhaps a little bit more persistent and a little bit more unscrupulous in their methods.
وہ کہتے ہیں روسی شاید زیادہ ثابت قدم ہیں اور اپنے طریقہ کار میں تھوڑے زیادہ بے ایمان بھی، لیکن وہ طویل مدت سے بلکانی ریاستوں کو نیٹو میں شامل ہونے سے روک رہے ہیں اور میرے خیال میں اس وقت مقدونیا ان کا اولین ہدف ہے، کیونکہ مقدونیا اور یونان کے درمیان نام کے مسئلے پر کچھ پیش رفت ہونے کا امکان ہے جس سے رکنیت کے لیے ممکنہ مذاکرات کی راہ ہموار ہوگی۔ یونان مقدونیا کو مقدونیا بطور نام استعمال کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ شمالی یونان میں اسی نام کے علاقے پر دعویٰ کرنے کے مترادف ہے۔ نام کے تنازع پر مغرب کے ملوث ہونے سے نیٹو میں مقدونیا کا داخلہ آسان ہو جائے گا، لیکن صرف اس صورت میں جب وہ اتحاد کی تمام سخت شرائط کو پورا کرتا ہے۔ اس بارے میں نیٹو کے لیے برطانیہ کی سفیر سارا میکنٹوش کا کہنا ہے، اور مغربی بلکان کی وہ ریاستیں جو مروجہ اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے اور درکار کسوٹی پر پورا اترتے ہوئے نیٹو میں شمولیت کی خواہش رکھتی ہیں، وہ ایسا کر سکیں گی۔ نیٹو نے اپنی ویب سائٹ پر ان چار ممالک کا نام دیا ہے جو نیٹو میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان میں یوکرین، بوسنیا ہرزیگوینا، جارجیا اور مقدونیا شامل ہیں۔ رکن بننے کے لیے موجود شرائط میں ملک کی معاشی نمو کا کم از کم 2% دفاع پر خرچ کرنا شامل ہے۔ اس وعدے کو ابھی تک صرف رکن ممالک میں سے 5 پورا کر رہے ہیں، جن میں امریکہ شامل ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انیتا نثار پاکستان کی پہلی مکسڈ مارشل آرٹس پروفیشنل خاتون ہیں جنہوں نے ایم ایم اے کو بطور ایک پروفیشن لیا ہے۔ رپورٹ گلرخ کی زبانی۔
مکس مارشل آرٹ دنیا کے مختلف ممالک میں سکھائے جانے والا فائٹنگ سٹائل ہے۔ پاکستان میں ایم ایم اے سیکھنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ خواتین بھی اس کو سیکھنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے۔ ہنزہ سے تعلق رکھنے والی انیتا نثار پاکستان کی پہلی پروفیشنل ایم ایم اے خاتون بن گئی جو اس شعبے میں آگے بڑھ رہی ہے۔ انیتا کو تربیت دینے والے کوچ احتشام نے ایم ایم اے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا،
مکسڈ مارشل آرٹس بیسیکلی دنیا کے جتنے بھی فائٹنگ سٹائلز ہیں ان کا ایک کمبینیشن، اٹس این اوپن سسٹم جس کے اندر مارشل آرٹس کو ہم تین کیٹیگریز کے اندر ڈالتے ہیں، ایک اسٹرائکنگ جہاں پہ کک پنچز وغیرہ ہوتی ہیں، ایک کلنچ فائٹنگ جس میں ریسلنگ، جوڈو اور مائی تھائی جیسے آرٹ استعمال ہوتے ہیں اپوننٹ کو جو ہے ٹیک ڈاؤن کر کے زمین پہ لے جانے کے لیے، اور پھر گراؤنڈ پہ کنٹرول کرنے کے لیے اور سبمٹ کرنے کے لیے، مطلب یہ کہ جوائنٹس وغیرہ کو ہائپر ایکسٹینڈ کرنا یا بلڈ اسٹرینگولیشن کے تھرو بندے کو سبمٹ کروانا، ہرانا۔ اس کے لیے ہم جو ہے نا جوجتسو، برازیلین جوجتسو اور کیچ ریسلنگ اور سامبو اس طرح کی جو ہے نا آرٹس استعمال ہوتی ہیں۔ سو دیٹس ایم ایم اے ویئر بیسیکلی یو ٹرین اے پرسن ان آل تھری ایریاز آف کمبیٹ۔ موسٹ اسٹائل جو ہے نا وہ ایک ہی یونی لیٹرل ہوتے ہیں کہ دے اونلی ایکسل لائک باکسنگ ایکسلز ان اونلی پنچنگ۔ باکسنگ اگر آپ جنرل فائٹنگ کی جب تک یا ہینڈ ٹو ہینڈ کمبیٹ کی ان براڈ اسپیکٹرم بات کرتے ہیں تو باکسنگ پھر یہ کہ یو آر یو ہیو 9 لمبس اینڈ یو آر اونلی یوزنگ 2۔ سو موئے تھائی کے اندر یو ہیو 8 بٹ لائک یو مس دیٹ گراؤنڈ ایلیمنٹ۔ کسی نہ کسی آرٹ کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو لیفٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ پھر کچھ گراؤنڈ آرٹ ہے جو گراؤنڈ پہ اسپیشلائز کرتے ہیں یا کلنچ میں اسپیشلائز کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر اسٹرائکنگ یا دوسرے تیسرے ایلیمنٹ نہیں ہوتے۔
جبکہ انیتا نثار کا کہنا ہے کہ میں شروع میں تائیکانڈو کیا کرتی تھی، جب یونیورسٹی میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئی تو میں نے ایم ایم اے سیکھنا شروع کیا۔
میری اسٹڈیز وہاں ختم ہو گئی، یونیورسٹی کے لیے میں یہاں آئی۔ یہاں دیکھا تو میرے بھائی جن میں لڑکوں کو ٹریننگ کروا رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایسا ٹریننگ کروا رہے ہیں جس میں لڑکیوں کے لیے کوئی فائدے کی چیز ہو، اور میں پہلے سے کچھ چاہتی تھی کہ میں لڑکیوں کے لیے کچھ الگ کر کے دکھاؤں، کچھ ان کو پروف کر کے دکھاؤں۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ والدین اور بھائیوں کی سپورٹ کے بغیر آگے آنا مشکل ہوتا ہے۔
جب تک یعنی کہ ہمارے پیرنٹس، ہمارے بھائیوں کا سپورٹ نہ ہو، لڑکی کانفیڈنس کی کچھ نہیں کر سکتی۔ جب اس کے پاس یہ اپنے پیرنٹس کا پاور ہو، ٹھیک ہے نا، اور بھائیوں کا مدد ہو، لڑکی اتنی اسٹرانگ بن سکتی ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی اس کے لیے۔ سامنے جتنی بھی مشکلوں کو ایکسرسائز کام کروا دے، کوئی مشکل نہیں ہو سکتا۔
انیتا کے مطابق کسی بھی شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے لڑکیوں کو ذہنی طور پر مضبوط ہونا چاہیے۔
جو وہ لڑکی بس یہ مینٹلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لے، کسی بھی چیز میں، کسی بھی چیز میں وہ آگے جانا چاہتی ہے، بس اپنے آپ کو کانفیڈینسلی وہ اسٹیپ بس اٹھا لے لڑکی۔ ہمارے یعنی کہ دماغ میں بس یہ بھی ڈالا گیا ہے کہ بس وہ 21 سال کی ہو گئی، 25 سال کی ہو گئی، اس کے بس آپ نے شادی کرنی ہے، لیکن اس کو بس اس چیزوں میں بھی یعنی کہ آپ پڑھائی کر لو، میری بیٹی بڑی ہو کے ڈاکٹر بنے گی، یہ کرے گی، وہ کرے گی اور شادی کرے گی، دیٹس اٹ۔ لڑکی کیا زندگی بس یہیں تک ہے۔ ان کو یہ نہیں پوچھتے کہ لڑکی کیا بننا چاہتی ہے، کچھ کرنا چاہتی ہے اپنی زندگی میں، اپنی پسند کی کوئی چیز کرنا چاہتی ہے، بس اس لڑکی کو یعنی ایک موقع دے دے جو اپنے پسند کی کر لے، اس کے اوپر ٹرسٹ کرے۔
گلرخ، وائس آف امریکہ،
واشنگٹن.
صدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں پوسٹ باکس 1399 اسلام آباد.
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں سعدیہ اسد. مولانا عبدالعزیز نے اسلام آباد کی لال مسجد میں جمعے کے روز خطبہ دیا. مولانا عزیز ایک متنازع شخصیت ہیں اور پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں ہونے والی خون ریزی کے تناظر میں انہیں لال مسجد سے ہٹا دیا گیا تھا. حکام کی طرف سے مولانا کے واپس مسجد میں آنے کی متعدد کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا تھا، لیکن جمعے کے روز وہ غیر اعلانیہ مسجد پہنچے اور جمعے کا خطبہ دیا جس میں انہوں نے اپنی پابندی کے بارے میں سوال اٹھایا اور ملک میں شریعہ نظام کے نفاذ پر زور دیا. اس بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان کی وفاقی دارالحکومت کی لال مسجد کے سابق خطیب مولانا عبدالعزیز نے 3 سال سے زائد عرصے کے بعد 1 جون کو مسجد میں جمعے کا خطبہ دیا. واضح رہے کہ عبدالعزیز کا نام 4th شیڈیول میں شامل ہونے کی وجہ سے ان پر کسی بھی عوامی اجتماع سے خطاب کرنے پر حکومت کی طرف سے پابندی عائد ہے. انتہا پسندی اور شدت پسندی کی سرگرمیوں میں مبینہ طور پر ملوث افراد کے نام 4th شیڈیول کی فہرست میں رکھے جاتے ہیں تاکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان پر آسانی سے نظر رکھ سکیں. عبدالعزیز ماضی میں متعدد بار لال مسجد میں خطبہ دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن انتظامیہ کی مداخلت کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکے. تاہم 1 جون کو بغیر کسی اعلان کے بعد وہ مسجد میں پہنچے اور وہاں نماز جمعہ کے لیے موجود لوگوں سے خطاب کیا. پاکستان کے انسانی حقوق کے موقر غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر مہدی حسن کا کہنا ہے کہ جہاں مذہبی تنازع کی بات ہو، حکومت کوئی بھی کارروائی کرنے سے عموماً اعتراض کرتی ہے. ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ریلیجس مائٹ ہے ہمارے یہاں، اس پہ قانون لاگو نہیں ہوتا عام طور، اور جو کچھ انہوں نے کیا یہ سوچ کے کیا کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا، اور اصولاً انہیں تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی اگر کورٹ کی طرف سے پابندی ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ کوئی صرف ان تک محدود نہیں ہے. ہمارے یہاں جتنی مذہبی تنظیمیں ہیں ان پہ قانون کم ہی لگتا ہے.
اسلام آباد کی انتظامیہ کی طرف سے تحال اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. تاہم مولانا عبدالعزیز کے ایک ترجمان حافظ احتشام نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے انہیں گزشتہ روز جمعے کے خطبے کے بعد گرفتار کرنے کی کوشش کی. تاہم وہاں موجود عبدالعزیز کے حامیوں کے اشتعال کی وجہ سے پولیس نے انہیں گرفتار نہ کیا. حافظ احتشام نے اس بات کو تسلیم کیا کہ عبدالعزیز کا نام 4th شیڈیول میں شامل ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود وہ مذہبی اجتماع سے خطاب کر سکتے ہیں. احتشام نے دعویٰ کیا کہ 11 مئی کو ضلعی انتظامیہ سے لال مسجد سے منسلک شہدا فاؤنڈیشن کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں طے پایا تھا کہ عبدالعزیز مسلم لیگ نون کی حکومت کے دور میں مسجد میں خطبہ نہیں دیں گے اور نہ ہی وہ اس بات کا کھلے عام اعلان کریں گے کہ وہ کب خطبہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. جمعے کے خطبے کے دوران عبدالعزیز نے اس بابت سوال اٹھایا تھا کہ حکام نے انہیں لال مسجد آنے سے کیوں روکے رکھا، جبکہ ان کے حامی کسی قانون کی خلاف ورزی بھی نہیں کر رہے. انہوں نے خطبے میں ملک میں شرعی قانون نافذ کرنے کا بھی مطالبہ کیا. مولانا عبدالعزیز نے آخری بار دسمبر 2014 میں لال مسجد میں جمعے کا خطبہ دیا تھا. تاہم پشاور آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے مہلک حملے سے متعلق ان کے متنازع بیان پر سول سوسائٹی اور سماجی حلقوں کے شدید رد عمل کے بعد ضلعی انتظامیہ نے نقض امن کے اندیشے کی بنا پر انہیں مسجد میں خطبہ دینے سے روک دیا. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
شمالی وزیرستان میں کم سروبی علاقے میں دہشت گردوں نے ایک سرکاری گاڑی پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں انتظامیہ کا ایک عہدیدار ہلاک اور مقامی سیکورٹی فورس کے 3 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں. ایک اہلکار لاپتہ ہے اور خدشہ ہے کہ حملہ آور اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
افغان سرحد سے ملحقہ علاقے شمالی وزیرستان میں ایک مشتبہ دہشت گرد حملے میں پولیٹیکل انتظامیہ کا ایک عہدیدار ہلاک اور مقامی سیکورٹی فورس کے 3 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں. یہ واقعہ رزمک روڈ پر واقعہ کم سروبی نامی علاقے میں پیش آیا جب پولیٹیکل محرر حمید اللہ کابل خیل خاصدار فورس کے اہلکاروں کے ساتھ معمول کی گشت پر تھے کہ ان کی گاڑی پر نامعلوم مسلح عملہ نے فائرنگ شروع کر دی. فائرنگ سے حمید اللہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ 3 خاص ادار اہلکار زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک خاص ادار اہلکار لاپتہ ہے اور شبہ ہے کہ حملہ آور اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ روا ہفتے ہی قبائلی علاقوں کے صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کی قانونی کارروائی کے بعد شمالی وزیرستان میں پیش آنے والا یہ پہلا مہلک حملہ ہے۔ حمید اللہ کے والد بھی پولیٹیکل انتظامیہ کے ایک عہدیدار رہ چکے ہیں اور وہ بھی دہشت گردوں کے خلاف ہونے والی ایک کارروائی میں مارے گئے تھے۔ افغان سرحد سے ملحقہ اس علاقے میں دہشت گردوں نے محفوظ پناہ گاہیں بنا رکھی تھی جن کے خلاف 2014 میں پاکستانی فوج نے بھرپور کارروائیاں کرتی ہوئی اس علاقے کو عسکریت پسندوں سے پاک کرنے کا بتایا تھا۔ تاہم اس کے باوجود دہشت گردی کے اکا دکا واقعات دیکھنے میں آتے رہتے ہیں۔ دہشت گردوں کو مار بگانے کے بعد شمالی وزیرستان میں بحالی و تعمیرینوں کے کام کے ساتھ ساتھ عسکریت پسندوں کی طرف سے یہاں بچائی جانے والی بارودی سرنگوں اور دیگر دیسی ساختہ بموں کو بھی ناکارہ بنانے کا کام جاری ہے۔ فوجی آپریشن کے بعد یہاں سے نقل مکانی کر جانے والے ہزاروں خاندانوں میں سے اکثر یہاں واپس آ چکے ہیں، لیکن ان کے حالات زندگی تاحال معمول پر نہیں آ سکے ہیں، جس کی وجہ وسائل کی کمی اور ایک بڑے فوجی آپریشن کے بعد بنیادی ڈھانچے کی عدم موجودگی بتائی جاتی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے عام انتخابات کے لیے ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے تیار کردہ کاغذات نامزدگی کو کالعدم قرار دیے جانے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کاغذات نامزدگی کا اجرا روک دیا ہے۔ کاغذات نامزدگی کا اجرا 2 جون سے شروع ہونا تھا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے آنے والے فیصلے کے مطابق الیکشن سن 2018 کے لیے کاغذات نامزدگی کا اجرا روک دیا گیا ہے اور اس بارے میں ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، جس میں عدالتی فیصلے کی روشنی میں فارم اے اور بی میں تبدیلیوں کا امکان ہے۔ اس اقدام کے باعث انتخابات کے شیڈیول پر عارضی طور پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری احکامات کے مطابق تمام ریٹرننگ افسران کو نامزدگی فارم جاری کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے جاری بیان کے مطابق اب عدالتی حکم کی روشنی میں نیا فارم تیار ہوگا اور کاغذات نامزدگی فارم کے اجرا اور وصولی کی تاریخوں میں رد و بدل پر بھی غور ہوگا۔ حکومت نے الیکشن کمیشن کے اعتراضات رد کرتے ہوئے نئے کاغذات نامزدگی فارم تیار کیے تھے، جن میں قرضوں، مقدمات، دوہری شہریت، 3 سالہ ٹیکس کی معلومات، تعلیم، پیشہ اور ڈیفالٹر کے کالم ختم کر دیے گئے تھے۔ عدالت نے فارم میں کی گئی تمام تبدیلیوں کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ کراچی میں ہفتے کو گورنر ہاؤس سندھ میں منعقدہ تقریب میں گورنر سندھ محمد زبیر نے فضل الرحمان سے اس عہدے کا حلف لیا۔ تقریب میں سبکدوش ہونے والے وزیر اعلی سید مراد علی شاہ، اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی، ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی شہلا رضا، میئر کراچی وسیم اختر اور سابق صوبائی وزراء نے شرکت کی۔ نگران وزیر اعلی سندھ فضل الرحمان نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد گورنر سندھ محمد زبیر سے ملاقات کی۔ ترجمان گورنر ہاؤس کے مطابق 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات کو صاف اور شفاف اور منصفانہ بنانے کے اقدامات تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کے یکساں مواقع کی فراہمی، پولنگ والے دن امن و امان کو یقینی بنانے سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ نے امید ظاہر کی کہ نگران حکومت احسن طریقے سے اور عوام کی توقعات کے مطابق اپنے فرائض ادا کرے گی۔ گورنر سندھ نے مزید کہا کہ آئندہ انتخابات ہماری سیاسی تاریخ کا اہم ترین موڑ ثابت ہوں گے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر میں ہفتے کو ہزاروں لوگوں نے سڑکوں پر آ کر بھارت مخالف نعرے لگائے اور پھر شہر کے فتح قدل علاقے کی طرف پیدل مارچ شروع کیا، جہاں 21 سالہ کیسر بٹ کی تدفین ہونے والی تھی۔ کیسر بٹ ان 3 مقامی نوجوانوں میں شامل تھا جن پر بھارت کی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف نے جمعے کو سری نگر کے نوہٹا علاقے میں کیے گئے ایک بھارت مخالف مظاہرے کے دوران اپنی گاڑی چڑھا دی تھی۔ تینوں زخمی نوجوانوں کو سری نگر کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا، جہاں ان میں سے ایک کیسر بٹ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ ڈاکٹروں کے مطابق زخمی ہونے والے ایک اور نوجوان کی حالت تشویشناک ہے۔ مقامی پولیس نے سی آر پی ایف اور مظاہرین دونوں کے خلاف الگ الگ مقدمے درج کیے ہیں۔ ایک اعلی پولیس افسر امتیاز اسماعیل نے بتایا کہ جہاں پی آر پی ایف کے خلاف اقدام قتل اور تیزی اور غفلت سے گاڑی چلانے کے الزام میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے، وہیں مظاہرین پر مولک ہتھیار لے کر بلوا کرنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ بالی ووڈ کے اداکار اور پروڈیوسر ارباز خان نے آئی پی ایل کے میچوں میں سٹے بازی کا اعتراف کر لیا ہے۔ پولیس نے ہفتے کے روز ان سے تقریباً 4 گھنٹے پوچھ گچھ کی۔ بعض رائے کے مطابق پولیس نے اس سلسلے میں متعدد دستاویزات اور ڈائریاں بھی اپنے قبضے میں لی ہیں، جن میں مبینہ طور پر مزید شخصیات کے ناموں کا انکشاف ہوگا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بالی ووڈ اداکار، فلم ساز اور سپر اسٹار سلمان خان کے بھائی ارباز خان نے آئی پی ایل میچوں میں سٹے بازی میں ملوث ہونے کا مبینہ طور پر اعتراف کر لیا ہے۔ مہاراشٹر میں تھانے پولیس کے اینٹی ایکسٹارشن سیل نے ان سے 4 گھنٹے سے زائد تک پوچھ گچھ کی۔ پولیس ذرائع کے مطابق ارباز اور سٹے باز سونو جالان کو جب آمنے سامنے بٹھایا گیا تب ارباز نے یہ اعتراف کیا۔ انہوں نے مبینہ طور پر یہ بھی کہا کہ گزشتہ سال کے سٹے بازی میں وہ سونو جالان سے 2.75 کروڑ روپے ہار گئے تھے، لیکن انہوں نے اس کی ادائیگی نہیں کی تھی، جس پر سونو جالان نے ان کو دھمکیاں دینی شروع کر دی تھیں۔ ارباز خان سے پوچھ گچھ ابھی جاری ہے اور متعدد پولیس افسران تفتیش کر رہے ہیں۔ تفتیشی افسر اور انکاؤنٹر کے ماہر پردیپ کمار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سوال جواب کے دوران مزید 10-15 افراد کے نام سامنے آئے ہیں، ان کا تعلق بالی ووڈ سے نہیں ہے، اگر ضرورت پڑی تو پوچھ گچھ کے لیے ان لوگوں کو بلایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق سونو کے پاس سے متعدد دستاویز اور ڈائریاں برآمد ہوئیں، جن میں کچھ ایسے سرکردہ افراد کے نام ہیں جو آئی پی ایل کی سٹے بازی میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ پوچھ گچھ کے بعد ارباز خان نے ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے پولیس کے سارے سوالات کے جواب دے دیے ہیں، جانچ ابھی جاری رہے گی اور میں پولیس کے ساتھ پورا تعاون کروں گا۔ دریاسنا آئی پی ایل کے کمشنر راجیو شکلا نے کہا کہ بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ بی سی سی آئی کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ پولیس کے پاس ہے، بی سی سی آئی اور آئی سی سی کے پاس انسداد بدعنوانی یونٹ ہے، پولیس اس کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتی ہے۔ تھانے پولیس کے اینٹی ایکسٹارشن سیل نے ارباز خان کے نام سمن جاری کیا تھا، جس پر وہ جمعہ کے روز پولیس میں حاضر ہوئے تھے۔ ذرائع کے مطابق پولیس بالی ووڈ کے اور لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کر سکتی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں تشدد کا نشانہ بننے والی خواتین کی نظام انصاف تک بہت کم رسائی ہے اور عام طور پر مجرموں کو کوئی سزا نہیں ملتی۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے انسانی حقوق اور افغانستان میں اقوام متحدہ کے مددگار مشن نے اس بارے میں مشترکہ رپورٹ تیار کی ہے۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ لیزا شلائن کی رپورٹ مبشر علی زیدی کی زبانی۔
اقوام متحدہ کی رپورٹ میں افغان خواتین پر تشدد کے 237 واقعات کا تذکرہ ہے، جو اگست 2015 سے دسمبر 2017 کے درمیان رپورٹ ہوئے۔ اس میں 2016 اور 17 میں غیرت کے نام پر قتل کی وارداتوں سمیت 280 ہلاکتوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق سے متعلق ترجمان لیز تھروسل کے مطابق پریشان کن حقائق میں سے ایک یہ ہے کہ خواتین کے خلاف جرائم کے مقدموں کو طے کرنے کے لیے قبائلی عمائدین، شورا، علماء اور جرگوں کی ثالثی کو وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔
Now the concern that we have is that violence against women in Afghanistan, including so-called honor killings.
ہمیں تشویش اس بات پر ہے کہ افغانستان میں خواتین پر تشدد کے واقعات، جس میں غیرت کے نام پر قتل بھی شامل ہے، ان میں اکثر کسی کو سزا نہیں ہوتی۔ افغانستان کی حکومت نے خواتین پر تشدد کے ہر عمل کو جرم قرار دینے کی اہم کوششیں کی ہیں، لیکن ملزموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے بجائے عموماً مظلوم خواتین کو ثالثی کے لیے مجبور کر دیا جاتا ہے۔ یہ تھے لیز تھروسل کے الفاظ۔ افغانستان میں خواتین کے ساتھ زیادتی، غیرت کے نام پر قتل اور تشدد کی دوسری تمام وارداتوں کی بالکل درست تعداد معلوم کرنا دشوار ہے۔ مثال کے طور پر افغانستان کے آزاد انسانی حقوق کمیشن کا کہنا ہے کہ اس نے 2016 میں خواتین پر تشدد کے 5,575 واقعات کی تحقیقات کی، لیکن یہ بھی کہا کہ اس قدر تعداد بھی غالباً ٹھیک نہیں، کیونکہ تشدد کے بیشتر واقعات سامنے نہیں آتے۔ تھروسل نے کہا کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق کمشنر زید راج چاہتے ہیں کہ ثالثی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں خواتین کو انصاف نہیں ملتا۔ ہائی کمشنر نے کہا ہے کہ جب کسی خاتون یا لڑکی کو پیٹا جاتا ہے، زخمی یا قتل کر دیا جاتا ہے، یا غیرت کے نام پر اس کی جان لی جاتی ہے، تب ثالثی سے اس تشدد کو جواز مل جاتا ہے، اور اس بات کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ ایسا دوبارہ بھی ہوگا۔ یہ تھے لیز تھروسل کے الفاظ۔ رپورٹ میں افغان حکام سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات کی تحقیقات کرے اور ملزموں کے خلاف مقدمات چلائے، اس کے علاوہ جبری شادیوں اور نقصان دہ روایات کو بھی جرائم میں شمار کیا جائے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے بحیرہ جنوبی چین میں چین کی عسکری سرگرمیوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس علاقے میں ہتھیاروں کا نظام نصب کرنے کا مقصد بیجنگ کی طرف سے ہمسایہ ملکوں پر دباؤ ڈالنا ہے۔ میٹس کا یہ بیان سنگاپور میں سالانہ سیکیورٹی اجلاس شنگریلا ڈائیلاگ فورم میں سامنے آیا ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کھلے اور آزاد بحر ہند و بحر الکاہل خطے کے لیے امریکہ کی ایک وسیع پالیسی کا خاکہ پیش کیا۔ میٹس نے کہا، بحیرہ جنوبی چین میں چین کی پالیسی ہماری آزادانہ نقل و حرکت کو فروغ دینے کی حکمت عملی کے خلاف ہے۔ یہ چین کے وسیع مقاصد سے متعلق شکوک و شبہات کا اظہار کرتی ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع نے اس موقع پر خاص طور پر چین کی طرف سے ویتنام کے ساحل کے قریب واقع پارسل جزیروں پر جہاز شکن اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل برکی جیمرز کو نصب کرنا اور وہاں پر بمبار طیاروں کے اتارنے کا ذکر کیا۔ میٹس نے کہا کہ چین کے دعووں کے برعکس ہتھیاروں کے اس نظام کو وہاں نصب کرنے کا براہ راست تعلق ان کا فوجی استعمال ہے، جس کا مقصد ڈرانا، دھمکانا اور دباؤ ڈالنا ہے۔ اگرچہ اس وقت دنیا کی زیادہ توجہ آئندہ ہونے والی شمالی کوریا اور امریکہ کی سربراہی کانفرنس پر مرکوز ہے، لیکن اس سال کے شنگریلا ڈائیلاگ کا بنیادی محور اس خطے کی مستقبل بعید اور ایسے چین سے ہے جو اپنے اثر و رسوخ میں اضافے کر رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے طے شدہ ملاقات 12 جون کو سنگاپور میں ہوگی۔ قبل ازیں وہ اسے منسوخ کرنے کا کہہ چکے تھے۔ یہ بات صدر ٹرمپ نے جمعے کو شمالی کوریا کے ایک اعلی عہدیدار سے وائٹ ہاؤس میں تقریباً 80 منٹ تک کی ملاقات کے بعد صحافیوں کو بتائی۔ ٹرمپ کے بقول یہ عہدیدار ایک جنرل ہیں اور شمالی کوریا کے دوسرے طاقتور ترین عہدیدار ہیں۔ ٹرمپ کا کم سے طے شدہ ملاقات کے بارے میں کہنا تھا کہ یہ ایک آغاز ہوگا جس کے بعد بتدریج ہونے والے مذاکرات کے ذریعے پیونگ یانگ کو جوہری ہتھیار ترک کرنے پر رضامند کرنے کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جائیں گے اور 12 جون کو معاہدے پر دستخط کر دیں گے، اور نہ ہی ایسا سوچا گیا تھا، ہم ایک عمل شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ سب ایک ہی ملاقات میں ہو جائے گا، لیکن یہ ایک کامیاب عمل ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے ان سے ملاقات کے بارے میں شمالی کوریا کو فوجی انٹیلیجنس کے سربراہ کم جونگ چول کو بتایا کہ شمالی کوریا پر پابندیاں اس وقت تک نہیں اٹھائی جائیں گی جب تک وہ اپنے جوہری ہتھیار ترک نہیں کر دیتا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق وائٹ ہاؤس کے عہدیدار صدر ٹرمپ اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے درمیان ممکنہ ملاقات کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک اعلی انتظامی عہدیدار کا کہنا ہے کہ روس کے لیے امریکی سفیر جان ہنٹسمین واشنگٹن میں ہیں اور اس ملاقات کو طے کرنے میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سفیر جان کئی ماہ سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ اور پوٹن کی ملاقات کا وقت اور مقام طے کر سکیں۔ امریکہ نے یورپین یونین، کینیڈا اور میکسیکو سے درامد کی جانے والی الومینیم پر 10% اور سٹیل پر 25% محصول لاگو کر کے بحر اوکیانوس کے آر پار کے ممالک اور شمالی امریکہ کے ساتھ تجارتی کشیدگی میں اضافے کو ہوا دی ہے۔ ان محصولات کا آغاز جمعے کو ہوا۔ امریکہ نے جنوبی کوریا، ارجنٹائن، آسٹریلیا اور برازیل جیسے دیگر ممالک پر محصولات کے بجائے کوٹا یا مقدار اور ایک حد مقرر کرنے پر بات چیت کی ہے۔ یہ بات جمعرات کے روز وزیر تجارت ولبر راس نے ٹیلی فون کے ذریعے صحافیوں کو بتائی۔ امریکہ میں مئی کے مہینے میں روزگار کے تقریباً 2.25 لاکھ نئے مواقع پیدا ہوئے، جس سے ملک میں بے روزگاری کی سطح 3.8% تک گر گئی ہے، جو گزشتہ 18 برسوں کی کم ترین سطح ہے۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں کارکنوں کے فی گھنٹہ معاوضے میں 2.7% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تاہم تنخواہوں میں اضافے کی شرح بدستور کم رہی، جو ایسے حالات میں جب بے روزگاری کی شرح بہت کم ہو تنخواہوں میں بالعموم اضافہ نہیں ہوتا۔ رپورٹ میں دیے گئے اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ تقریباً 9 سال سے جاری اقتصادی پھیلاؤ کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جو ایک ریکارڈ ہے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی عام فلسطینی شہریوں کے تحفظ کی قرارداد کے مسودے کو ویٹو کر دیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے کونسل میں ایک تحریر کا مسودہ پیش کیا، جس میں حالیہ تشدد کی لہر کے لیے فلسطین کے عسکریت پسند گروپ حماس کو ذمہ دار ٹھہرایا، تاہم یہ بھی منظوری حاصل نہ کر پائی۔ مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایزابیل کچولی کی رپورٹ میں اسد نذیر کی زبانی۔
سلامتی کونسل میں کویت کی جانب سے پیش کی جانے والی قرارداد کو اراکین کی بڑی تعداد کی حمایت حاصل تھی، مگر امریکہ نے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ دوسری طرف امریکہ نے جو مسودہ پیش کیا اس کی حمایت میں صرف ایک ووٹ پڑا۔ روس اور کویت نے مخالفت کی، جبکہ بقیہ 11 اراکین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل مندوب نکی ہیلی کا کہنا ہے،
Because this resolution is wildly inaccurate in its characterization of recent events in Gaza.
غزہ کے حالیہ واقعات کے بارے میں یہ قرارداد درست نہیں تھی، یہ قرارداد امن کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، امریکہ اس کی مخالفت کر رہا ہے اور ضرورت پڑی تو اسے ویٹو کر دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ حالیہ پرتشدد واقعات کے پیچھے حماس کا ہاتھ تھا۔ غزہ میں جو بدامنی اور بدترین حالات ہیں وہ حماس کے پیدا کردہ ہیں، اور اسی تناظر میں ہم ایک علیحدہ قرارداد پیش کر رہے ہیں۔ کویت کی قرارداد میں اسرائیلی فوج کی جانب سے غیر متناسب، ادھا دھند اور حد سے زیادہ طاقت کے استعمال کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ قرارداد یک طرفہ تھی اور اس میں حماس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ امریکہ کی جانب سے پیش کی جانے والی قرارداد میں اسرائیلی فورسز اور فلسطینیوں کے تحفظ کا ذکر نہیں تھا۔ اس میں حماس اور عسکریت پسند گروپوں کی کارروائیوں کو بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ میں برطانوی سفیر کیرن پیئرس کا کہنا ہے،
The United Kingdom has long supported UN action on Israeli-Palestinian issues.
برطانوی سفیر کہہ رہی ہیں کہ برطانیہ اسرائیلی فلسطینی مسئلے پر اقوام متحدہ کے اقدامات کی حمایت طویل عرصے سے کرتا آیا ہے، چنانچہ آج کی قراردادیں یا تو غیر متوازن ہیں یا مبہم۔ مثال کے طور پر کویت کی قرارداد میں حماس کی دہشت گردی کا ذکر نہیں ہے، اور امریکی مسودے میں اسرائیلیوں کی ذمہ داریوں کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سن 2014 کے بعد غزہ میں ہونے والے تشدد کے حالیہ واقعات بدترین تھے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے تحت اسرائیلی فلسطینی مسئلے پر امریکہ نے دوسری بار ویٹو کا حق استعمال کیا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسپین کی حزب اختلاف کے سوشلسٹ رہنما پیدرو سینچیز نے ہفتے کے روز بطور وزیراعظم حلف اٹھایا ہے۔ جمعے کے روز وزیراعظم ماری آنو راجوائے کو پارلیمان کا کانفیڈنس ووٹ نہ ملنے پر پیدرو سینچیز کو یہ عہدہ دیا گیا۔ اسپین کے شہنشاہ فیلپس ششم نے میڈرڈ کے قریب زارزویلا محل میں منعقدہ تقریب حلف برداری کی سربراہی کی۔ مسٹر سینچیز پر ایوان زیریں کی 350 نشستوں میں سے 180 نے اعتماد کا اظہار کیا، جبکہ 169 مخالف اور ایک نے اس عمل میں حصہ ہی نہیں لیا۔ جمہوریت کے چار عشروں میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اسپین کی پارلیمان نے عہدے پر موجود کسی رہنما کو بے دخل کیا ہو۔ وینزویلا کی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان 39 سیاسی سرگرم کارکنوں کو آزاد کر دیا ہے جنہیں حکومت مخالف مظاہروں میں حصہ لینے کی بنا پر گرفتار کیا گیا تھا۔ حکام کے مطابق ان سرگرم کارکنوں میں سین کرسٹوبل شہر کے سابق میئر ڈینیل سابالوس بھی شامل ہیں۔ وزیر مواصلات جارج روڈریگس نے جمعے کے روز کہا کہ حقائق کی چھان بین کرنے والا کمیشن کئی کیسوں کا جائزہ لے رہا ہے۔ انسانی حقوق کے گروپوں کے مطابق صدر نکولس مادورو کی حکومت نے حکومت مخالف مظاہروں میں شامل ہونے کی وجہ سے سینکڑوں کارکنوں کو حراست میں لیا۔ مادورو 20 مئی کو ہونے والے انتخابات میں دوسری مرتبہ 6 سالہ مدت صدارت کے لیے منتخب ہوئے تھے۔ وینزویلا کی اہم اپوزیشن جماعتوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا تھا اور 2 انتہائی معروف رہنماؤں کو انتخاب میں حصہ لینے سے روک دیا گیا تھا۔ ہلال احمر کی بین الاقوامی کمیٹی کی ایک اعلی عہدیدار نے خبردار کیا ہے کہ جنگ سے تباہال وسطی جمہوری افریقہ میں سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر نفرت پر مبنی بیانات کے بڑھتے ہوئے رجحان نے وہاں مسلمان اور عیسائی برادری کے درمیان تفریق کو مزید اضافہ کر دیا ہے۔ جیسیکا بیری وسطی جمہوریہ افریقہ میں ICRC کی کوآرڈینیٹر ہیں۔ وہ 6 ماہ وہاں گزار کر حال ہی میں واپس لوٹی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہاں انسانی حقوق کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے اور عالمی برادری کو غربت اور تشدد میں جکڑے لوگوں کی مدد کے لیے فوری طور پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے جو کہ محفوظ ہو۔ وہ کہتی ہیں کہ دارالحکومت بینگوئی اور بیمباری اور دیگر شہری علاقوں میں بڑھتے ہوئے تشدد کے پیش نظر لوگ گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ہیریٹیج فاؤنڈیشن میں تقریر کرتے ہوئے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے واضح کیا کہ ایران سے متعلق جوہری معاہدہ اپنے کلیدی مقصد کے اعتبار سے ناکام ہو چکا ہے، جو یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے رہنماؤں نے جس خطرے کو جنم دیا ہے اس سے امریکی عوام کو محفوظ رکھا جائے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ اس سمجھوتے کی اہم شکوں سے محض اس بات میں تاخیر ہوئی کہ ایران جوہری ہتھیاروں کی صلاحیت حاصل نہ کر سکے، جبکہ معائنے اور تصدیق کا طریقہ کار ناکافی تھا۔ معاہدے میں ایران کی حکومت کی جانب سے بلیسٹک اور کروز میزائلوں کی جاری تیاری سے نمٹنے کے بارے میں توجہ نہیں دی گئی تھی، اور جبکہ ایرانی حکومت کو یہ موقع ملا تھا کہ وہ اس معاہدے کے نتیجے میں حاصل ہونے والی رقم سے مشکلات کے شکار افراد کی تقدیر بدل سکے، ایرانی حکومت کے رہنماؤں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ اس کے بجائے ایرانی حکومت نے اپنے نئے مالی خزانے کو مشرق وسطی میں گماشتوں کی مدد سے جنگ اور پاسداران انقلاب کر، حزب اللہ، حماس اور حوثیوں کی جیب بھرنے کے لیے استعمال کیا۔ علاقے میں محض چند برسوں کے اندر ایرانیوں کے ہاتھوں تباہی کی لہر اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران کے جوہری عزائم کو سلامتی کی مجموعی تصویر سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ اب ایران معاہدے سے نکل کر امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا تاکہ اس حکومت کی عدم استحکام کی سرگرمیوں کا توڑ کیا جا سکے، دہشت گردی کے لیے اس کی مالی امداد کو روکا جا سکے، ایران کی جانب سے میزائلوں کے پھیلاؤ پر توجہ دی جا سکے، اور اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ایران جوہری ہتھیار کی راہ پر کبھی بھی گامزن نہ ہو سکے۔ ایرانی حکومت جب تک اپنا راستہ تبدیل نہیں کرتی، امریکہ غیر معمولی دباؤ کا استعمال جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ ایران کو مجبور کیا جائے گا کہ ایک چیز کا انتخاب کر لے، یعنی یہ کہ وہ ملک کے اندر اپنی معیشت کو زندگی بخشنے کے لیے کوشش کرے، یا پھر قیمتی سرمایہ کو بیرون ملک جنگوں پر بے محابہ ضائع کرتا رہے۔ ایرانی پالیسیوں میں جن تبدیلیوں کا امریکہ مطالبہ کر رہا ہے، ان میں یورینیم کی افزودگی اور پلوٹونیم کی ری پروسیسنگ، جوہری ہتھیاروں کو لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے میزائل کے نظام کی مزید تیاری کو روکنا، مشرق وسطی میں دہشت گرد گروپوں کی حمایت ختم کرنا، شام سے اپنی افواج کو واپس بلانا، اور ایرانی عوام پر جبر و استبداد کی گرفت کا خاتمہ شامل ہے۔ اگر ایران بنیادی اسٹریٹجک تبدیلیاں لاتا ہے تو امریکہ ایسے اقدامات کے لیے تیار ہے جن سے ایرانی عوام کو فائدہ پہنچے گا، جس میں تعزیرات کا خاتمہ اور بین الاقوامی اقتصادی نظام میں ایران کی معیشت کے انضمام میں مدد شامل ہے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ امریکہ کو توقع ہے کہ امن اور سلامتی کی جانب ہماری محنت طویل عرصے سے مصائب کے شکار ایران کے لوگوں کے لیے بارآور ثابت ہوگی۔ ہم انہیں خوشحال اور پھلتے پھولتے دیکھنے کے متمنی ہیں، جیسا کہ گزشتہ عشروں میں ہوتا آیا ہے اور جو حقیقتاً اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، بجلی پیسہ کرنٹ لگاتے۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2,00,000 روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دعا
دنیا نا الٹ جاتی ہے.
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی, پروڈیوسر تھیں گل رخ اور انجینئر تھیں نشوان کالی. سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بان.